إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. سورة يوسف آيات نمبر 108. آج کے خطبے میں ہم دعوت اور تبلیغ کی اہم بنیادیں بیان کرتے ہیں. ان بنیادوں کو بیان کرنے سے پہلے مقدمے کے طور پر دو اہم باتیں ہیں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. نمبر ایک، کہ دعوت اور تبلیغ کا حکم کیا ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت اور تبلیغ کے لیے ایک خاص گروہ ہے، ایک خاص گروپ ہے، یہ اسی کا کام ہے، یہ اسی نے ہی کرنا ہے، ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کچھ پروفیشنل لوگ ہیں، یہ ان کا کام ہے. تو یہ غلط فہمی ہے. دعوت اور تبلیغ کا کام ہر مسلمان پر فرض عین ہے، اپنی استطاعت کے مطابق. اور اس کی دلیل میں سورۃ العصر جب بیان کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان چار لوگوں کے، یا سوائے ان لوگوں کے جن میں یہ چار صفات پائی جاتی ہیں. الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کیے. ایمان لانا اور عمل صالح کرنا یہ انسان اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، امت کے اس کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ وتواصوا بالحق. اور وتواصوا بالحق میں یہ وہ دعوت ہے، وہ تبلیغ ہے حق کی، جو آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گروپ کی صورت میں یا جماعت کی صورت میں اس کام کو ہم بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں. دعوت و تبلیغ کا کام اجتماعی صورت میں زیادہ آسان اور زیادہ بہتر ہے, اور ایک جماعت ہونی چاہیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ, تم میں سے ایک امت کا ہونا ضروری ہے, لازمی ہے, فعل امر ہے. وَلْتَكُمْ, یہ امت کیسی ہے؟ سارے نہیں, تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے. یدعون الی الخیر, سب سے پہلے ان کی نشانی ہے اس اچھی امت کی. ویسے تو ساری کی ساری امت اچھی ہے الحمدللہ, لیکن ان میں سے یہ خاص لوگ ہیں جو دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں. یدعون الی الخیر, خیر کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. ویأمرون بالمعروف, اور خیر تب بھی ہوگا جب امر بالمعروف ہوگا, لوگوں کو اچھائی کی طرف بلایا جائے گا. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اچھائی کی طرف بلانا کافی نہیں ہے, صرف اچھائی کی طرف بلانا کافی نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہر برائی سے روکنا بھی ضروری ہے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, تو پہلا مقدمہ یہ ہے تاکہ ساتھ ہی سمجھ لیں کہ یہ تو ایک گروہ کا کام ہے تو ہمارا اسے کیا واسطہ ہے. نہیں, ہم سب اس میں شامل ہیں. اگر ہم اس ایک خاص گروہ میں نہیں آ سکتے, لیکن انفرادی طور پر اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے بیوی بچوں کو, اپنے پڑوسیوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, ہم اپنی طاقت کے اور استطاعت کے مطابق دعوت ضرور دے سکتے ہیں, اور یہ ہر مسلمان کر سکتا ہے. اور دوسری بات کہ دعوت اور تبلیغ کا مطلب کیا, معنی کیا ہے. دعوت یعنی لغت میں کسی کو بلانا, دعوت دینا کھانے کی دعوت ہے, یعنی کھانے پہ بلایا ہے. اور تبلیغ یعنی پہنچانا, اعلان کرنا. تو دعوت اور تبلیغ میں چاہے آپ خود ان کو بلا کے ان کو حق کی دعوت دیں, یا چاہے آپ خود چل کے ان کی طرف ان کو حق کی دعوت دیں, تو ان دونوں لفظوں میں دعوت اور تبلیغ میں اللہ تعالی کی طرف سے جو حق نازل ہوا ہے اس کو لوگوں تک پہنچانے کے دونوں راستے بیان کیے ہیں. دعوت اور تبلیغ کی بنیادیں, نمبر ایک اخلاص, اللہ تعالی کے لیے اخلاص, کیونکہ دعوت اور تبلیغ عبادت ہے, جیسے کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, صدقات, خیرات عبادات ہیں, اسی طریقے سے دعوت اور تبلیغ بھی عبادت ہے. کیونکہ جو لوگ دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں وہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے کرتے ہیں, اجر و ثواب پانے کے لیے. تو یہ عبادت ہے, اور ہر عبادت کی دو شرطیں ہیں, جس کے بغیر عبادت اللہ تعالی کے ہاں قابل قبول نہیں. پہلی شرط ہے اخلاص کی, کہ یہ دعوت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم کر رہے ہیں, نہ لوگوں کو دکھانے کے لیے, نہ اپنے کسی خاص گروہ کو خوش کرنے کے لیے, نہ کسی اور ذات سے ڈرتے ہوئے. نہیں, یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, کیونکہ اس کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, تو یہ خالصتا اللہ تعالیٰ کے ہم یہ کام کرتے ہیں. اور اس اخلاص کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين, اور ان کو حکم نہیں دیا گیا الا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, بندگی کریں, مخلصین اخلاص کے ساتھ, له الدين دین کو, سارے دین میں اخلاص ضروری ہے, جس کا اخلاص نہیں اس کا تو دین ہی نہیں. دوسری شرط ہے, یا دوسری بنیاد آپ سمجھ لیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع, کہ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے اور اپنے صحابہ کو حکم دیا دعوت کا, اسی طریقے سے ہی دعوت دینی ہے. جیسا کہ نماز فجر کی نماز دو رکعت ہے، کوئی شخص تین نہیں پڑھ سکتا، اور رکوع کو سجدے کے بعد نہیں کر سکتا، رکوع پہلے سجدہ بعد میں ہے نماز میں، اسی طریقے سے دعوت اور تبلیغ کا کام جو ہے کیونکہ یہ عبادات میں سے ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق ہی دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا ہے. اور اس کی دلیل میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے بھی ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی جو ہمارے دین میں سے نہ ہو، وہ شخص بھی مردود ہے، اس کا وہ عمل بھی مردود ہے، چاہے ظاہرا کتنا خوبصورت اور اچھا عمل کیوں نہ ہو، اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے نہیں ہے، وہ شخص بھی مردود ہے، اس کا وہ عمل بھی مردود ہے. اور ایک عملی دلیل بھی ہے، صحیح بخاری میں اس شخص کا قصہ جس نے تین مرتبہ نماز پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور ہر مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا، ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ واپس جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں. تو تیسری مرتبہ کے بعد وہ شخص پریشان ہوا قریش، اور اسے محسوس ہوا کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے نماز میں، ظاہراً تو وہ اس کو قبلے کی طرف بھی تھا، نماز بھی اس نے ادا کی لیکن کچھ غلطی تھی جس کی، اور اس غلطی کا اس شخص کو اندازہ نہیں تھا کہ میں نے کہاں پہ غلطی کی ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیسری مرتبہ حکم دیا کہ پڑھو، پڑھنے کے بعد پھر آئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضری دی اور یہ گزارش کی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں اسے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، بس مجھے تعلیم دیجئے، میری رہنمائی کیجئے کہ میں کیسے نماز پڑھوں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو حکم دیا کہ اگر تو نماز کے لیے آئے تو وضو کرو، پھر قبلہ کی طرف رخ کرو، پھر تکبیرہ تحریمہ ہے، اور پھر نماز کے جو اہم ارکان ہیں اس حدیث مبارکہ میں بیان کیے ہیں. اطمینان ضروری ہے نماز میں، وہ چیز نہیں تھی، یہ رکن نہیں تھا نماز میں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ اس شخص کو حکم دیا کہ نماز کو دہراؤ. کیوں؟ نماز تو اللہ تعالیٰ کی پڑھ رہا تھا وہ شخص، لیکن طریقہ جو ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا، اس لیے اتباع بھی ضروری ہے. تیسری بنیاد، علم حاصل کرنا. بغیر علم کے دعوت اور تبلیغ نہیں ہوتی، یاد رکھیں، علم حاصل کرنا، اور علم بھی یقینی علم. اور یقینی علم وہ ہوتا ہے جو آپ کو بہترین طریقے سے آتا ہو. اور اس کی دلیل میں جیسا کہ میں نے اپنے خطبے کے آغاز میں آیت کریمہ کی تلاوت کی، قل هذه سبیلی، کہہ دیجیے ان کو اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ، اللہ تعالی کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرہ، بصیرت پر، اور یہی وہ یقینی علم ہے جس کے بارے میں ہم یہ بات کر رہے ہیں. ادعو الی اللہ علی بصیرہ، بصیرت پر، واضح اور روشن طریقے پر. انا ومن اتبعنی، میں اور میری جو اتباع کرنے والے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے دعوت دیتے ہیں لوگوں کو، بصیرت پر، جہالت پر نہیں، کیونکہ جاہل جہالت ہی دے سکتا ہے لوگوں کو، علم نہیں دے سکتا. اور دعوت اور تبلیغ کی جو اہم بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے اخلاص اور اتباع کے بعد، وہ علم ہے، اور علم یقینی، بصیرت والا علم. اور جیسا کہ سورۃ العصر میں الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے. اور بغیر علم کے آپ ایمان کیسے لے کے آ سکتے ہیں؟ کیونکہ عقیدے کے مسائل سارے علمی مسائل ہیں. ارکان ایمان جو چھ ارکان ایمان ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان، یہ چھ جو ارکان ایمان ہے بغیر علم کے آپ کی چیز کا پتہ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لائے؟ توحید کی کون سی قسمیں ہیں؟ وہ کون سی توحید تھی جو ابو جہل ابو لہب سمجھتے تھے، اور وہ کون سی توحید تھی جو ان کو سمجھ نہیں آئی اور اس ناسمجھی کی وجہ سے وہ جہنم کا ایندھن بن چکے ہیں؟ تو علم حاصل کرنا ضروری ہے. چوتھی بنیاد دعوت اور تبلیغ کی عمل ہے. علم بغیر عمل کے دعویٰ ہے اور غیر المغضوب علیہم کا راستہ ہے، یہودیوں کا راستہ ہے. علم تھا لیکن عمل نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں ان کے بارے میں فرمایا غیر المغضوب علیہم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں مغضوب علیہم کے راستے پر نہ چلانا کبھی، ہمیں ان کے راستے سے دور کرنا اور محفوظ رکھنا. وجہ کیا ہے؟ علم تو تھا ان کے پاس لیکن عمل نہیں کرتے تھے، اور نہ ان کا راستہ جو بغیر علم کے عمل کرتے ہیں جیسے کہ نصارہ، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے ولاقالین، اور گمراہوں کے راستے پر بھی ہمیں نہ چلانا، اس راستے سے بھی ہمیں محفوظ رکھنا. اور ہر نماز میں ہم یہ دعا کرتے ہیں، ہر نماز میں، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے. تو عمل بہت ضروری ہے. پانچویں بنیاد حکمت کے ساتھ دعوت کا کام کرنا ہے، اور اس کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی احسن. تو اس ایک آیت کریمہ میں ہمیں تین بنیادیں ملتی ہیں، ایک حکمت نمبر پانچ، نمبر چھ الموعظۃ الحسنہ، اور نمبر سات الجدال بالتی احسن. تو حکمت کے ساتھ ہی دعوت کا کام کرنا ہے، اور حکمت کا عام مفہوم یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی اپنی مناسب جگہ پر رکھنا، ہر بات کو اس کے مناسب وقت اور مناسب جگہ پر کرنا. ایک شخص نمازی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن اس نے ایک بیماری سے سگریٹ پیتا ہے، اور آپ بیٹھے ہیں صبح سے شام تک اس کو نماز کی اہمیت بیان کرنے. وہ نمازی تو ہے، یہ اچھی بات ہے آپ نے اس کو یاد دہانی کے لیے نصیحت کے لیے بات کی ہے، لیکن سگریٹ بارے میں آپ نے بات کیوں نہیں کی اسے کہ بھائی سگریٹ حرام ہے، جائز نہیں ہے، صحت کے لیے مضر ہے، یہ وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں، کیوں کرتے ہو؟ تو یہ حکمت نہیں ہے. حکمت یہ ہے کہ جو غلطی اس کی ظاہر ہے اس کے بارے میں اسے آگاہ کیا جائے، اگرچہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جس چیز پہ وہ عمل کرتا ہے تاکہ اس عمل پہ وہ اچھی طرح مضبوطی پالے اس کی بات بھی کرنی ہے. لیکن جو ظاہراً بیماری اس کے اندر ہے، اگر آپ نہیں بات کریں گے میں نہیں بات کروں گا، تو پھر وہ بیماری اس کو کیسے ظاہر ہوگی؟ تو حکمت بہت ضروری ہے. اور اس کی ایک مثال میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک شخص آیا جس کا نام ہے ضماد الازدی، اور یہ شخص مشہور تھا، معالج تھا، اپنے زمانے کا طبیب تھا، ڈاکٹر تھا. تو ابو لہب نے، ابو جہل نے کہا دیکھو ہمارا بھتیجا ہے، اس کو کوئی جن کا آسیب لگتا ہے، مجنون ہے یہ، نعوذ باللہ، کوئی تکلیف ہے، تو اگر آپ ان کا علاج کر دیں تو ہم آپ کے ممنون ہیں اور شکر گزار ہیں. تو پوچھا کہاں پہ ہے؟ انہوں نے دیکھے کعبے کے ساتھ بیٹھا ہے سامنے. تو شخص نے کہا کوئی مشکل نہیں، اس کا تو کام ہے، طبیب ہے وہ، بیماری کی ڈائگنوسس کرنا، تشخیص کرنا، اس کا علاج کرنا. چنانچہ جاتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اس سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیں آپ کو کوئی مشکل ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبۃ الحاجہ کا آغاز، جسے ہم ہر خطبے کے شروع میں پڑھتے ہیں، فرمایا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فرمايا محمد دوبارہ تو پڑھیں ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ پڑھا تیسری مرتبہ فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ طبیب آیا علاج کرنے کے لیے اس کا اپنا علاج ہو گیا صرف یہی الفاظ ہے حکمت کے الفاظ اور ان الفاظ میں توحید ہی توحید ہے اور وہ شخص عربی زبان کا ماہر تھا طبیب تھا اس کو مزید وضاحت کی ضرورت نہیں تھی دو مرتبہ مزید سمجھنے کے لیے کہ یہ اتنی پیارے الفاظ کسی مجنون شخص کی زبان سے نکل سکتے ہیں یہ تو خود پاگل ہیں جو پاگل سمجھتے ہیں یہ تو خود مجنون ہیں جو مجنون سمجھتے ہیں اور وہاں پر ہی کلمہ پڑھے اور دار اسلام میں داخل ہو گیا جب اٹھ کے آ رہا تھا تو ابو جہل نے کہا اللہ کی قسم اس کا وہ چہرہ نہیں تھا جس چہرے سے یہ گیا ہے میرے بھائی اس کلمے کا نور ہے جب زبان پہ آتا ہے اور دل میں جگہ کر لیتا ہے تو چہرے پر بھی نور اس کا واضح اور نمایاں ہو جاتا ہے اور یہ کہا کہ اس پر بھی محمد کا جادو چل گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے مجنون تھا پھر جادوگر کر دیا تو یہ ہر زمانے میں دعوت کے کام میں رکاوٹیں ہیں اور کبھی انشاءاللہ بیان کریں گے کون کون سی رکاوٹیں اور اس کا کیا حل ہے لیکن جب ان کی ایک بات نہیں چلتی مخالف کی تو پھر دوسری تہمت لگا دیتے ہیں پھر تیسری تہمت لگا دیتے ہیں اور اس طریقے سے ان کا یہ تہمتوں کے یہ انبار لگ جاتے ہیں تو حکمت کے ساتھ دعوت دینا ضروری ہے اور حکمت میں یاد رکھیں یہ مطلب کبھی بھی نہیں ہے کہ دین کے کسی حصے کو چھوڑ کر اور بعض حصے کی آپ دعوت دیں یہ حکمت نہیں ہے بعضوں سے غلطی ہوئی ہے کہ توحید کی دعوت ہم کرتے ہیں لیکن شرک سے روکتے نہیں ارے کیوں نہیں روکتے ہو کہتے ہیں اس میں حکمت ہے حکمت کیا ہے کہ بھائی مسلمان میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے ارے شرک سے روکنے سے مسلمان میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے بدکاری سے روکنے سے مسلمان میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے وہ کیسا مسلمان ہے جو شرک کے بارے میں سن کر اس شرک سے توبہ نہ کرے بلکہ یہ سمجھے کہ شرک سے منع کرنا مسلمان میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے کتنی تعجب کی بات ہے کیا یہ حکمت ہے واللہ اگر یہ حکمت ہوتی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے قریبی سے قریبی رشتہ دار کو شرک سے آگاہ کبھی نہ کرتے اور صحابہ کرام کبھی بھی تلوار اپنے بھائیوں پر اپنے باپوں پر اور بیٹوں پر کبھی نہ اٹھاتے تو جہاں پہ امر بالمعروف ضروری ہے وہاں پر نہی عن المنکر بھی ضروری ہے اور یہ بھی دعوت اور تبلیغ کی دو بنیادیں جو آج میں بیان کروں گا توحید کی دعوت امر بالمعروف یہ ضروری ہے اور اتنا ہی ضروری شرک سے آگاہ کرنا ہے آج ہمارے ملکوں میں اب لوگ آنکھوں سے دیکھتے ہو قبر کا طواف ہوتا ہے قبر والوں کو پکارا جاتا ہے وہاں پر بکر ذبح کیے جاتے ہیں لنگر چلتے ہیں وہاں پر اس پیر کے نام پر صدقات اور خیرات دیے جاتے ہیں نظر و نیازیں ہوتی ہیں منتیں مانگی جاتی ہیں اور یہ ساری کے سارے عبادات ہیں جن کا حق صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ان سارے عبادات کا حق صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اگر یہ حق کسی اور کو دے دیا جائے عبادت کا اور بندگی کا تو اسے کہتے ہیں شرک اکبر جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے ہمارے امت میں یہ مصیبتیں موجود ہیں اگر کوئی شخص آ کے کہیں یہ شرک ہے کہتے ہیں دیکھو یہ امت میں تفرقہ پیدا کرنا چاہتا ہے امت کو آپ نے جمع کرنا ہے تو شرک کی باتیں نہ کریں بے نمازی کو نہ کہے یار تم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو تم اسے یہ ضرور کرو کہ نماز پڑھو یہ نہ کہو تم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو سود خور کہنا کہو کہ تم سود خور کیوں ہو اسے کہو تم نماز پڑھو نماز جب آپ پڑھو گے تو آپ کی اصلاح ہو جائے گی اور اس سود خوری بھی ختم ہو جائے گی سبحان اللہ اور غلط فہمی میں مبتلا ہے کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ نماز بدی اور برائی سے روکتی ہے بے نمازی بناؤ لوگوں کو بھئی اب بات اپنی جگہ پہ درست ہے ہم نمازی تو بنا دیا لیکن وہ پھر بھی قبر کا طواف کرتا ہے اور شرک ایسا گناہ ہے جو ہر خیر کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے ایسا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا تو آپ نے اسے نمازی تو بنا دیا لیکن اسے موحد نہ بنا سکا تو فائدہ کیا ہے دعوت کا آپ نے سود خور کو نمازی تو بنا دیا لیکن ابھی تک بھی سود خور ہے نماز نے اسے برائی سے نہیں روکا کیوں نہیں روکا نماز میں کوئی خلل ضرور ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے نماز برائی سے تو روکتی ہے یہ برائی سے شخص کیوں نہیں روک رہا؟ اس کے اندر کوئی خلل ہے. جب تک سود نہیں چھوڑے گا, جب تک بدکاری نہیں چھوڑے گا, جب تک اپنے نفس پر ظلم نہیں چھوڑے گا, جب تک نماز کو بہترین طریقے سے اخلاص اور اتباع کی دو شرطوں سے نماز کو بہترین طریقے سے نہیں ادا کرے گا, تو اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں. تو نقص ہمارے اندر موجود ہے, اور اسے اس کو دور کرنا ہے. دور کیسے ہوگا؟ انہیں بنیادوں سے جو میں بیان کر رہا ہوں. تو حکمت کا یہ کبھی بھی مفہوم نہیں ہے کہ بعض کے دین حصے بعض کے دین کے لوگوں کو بلایا جائے اور بعض کی چیزوں کو چھوڑ دیا جائے. ساتویں نمبر پر الموعظۃ الحسنہ, موعظہ ایسی بات کرنا جس سے لوگوں کے دل نرم ہو, یہ دوسری بات ہے. حکمت کے بعد موعظہ حسنہ ہے, اور یہ بھی حکمت میں سے, یعنی حکمت کے حصے میں سے ایک حصہ ہے کہ موعظہ حسنہ سے لوگوں کو بلاؤ. اور اس کی دلیل یہی آیت کریمہ جو میں نے بیان کی ہے. اور اس کی عملی مثال, ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعظ دے رہے تھے لوگوں کو, کوئی ایسی دین کی بات کر رہے تھے جس سے لوگوں کے دل نرم ہو, اور ایسا پیارا اور بہترین موعظہ تھا کہ صحابہ کرام رو پڑے. تو سیدنا عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے ہمیں موعظہ تو بہت اچھا دیا جس سے ہمارے دل بھی نرم ہوئے اور ہمارے آنکھوں سے آنسو بھی بہ گئے, تو ہمیں کچھ وصیت کیجیے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ آپ کا آخری موعظہ ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اور یہ نصیحت کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو. کسے کہا جا رہا ہے؟ اولیاؤں کے سردار کو, اللہ تعالیٰ سے ڈرو. آج کسی کو کہنا اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو لڑتے ہیں, کہتے کیا بھائی تم ڈرو, ہم نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ سے. پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرو, ہم سب خطا کار ہیں, ہم سب ہمارے اندر کوتاہیاں موجود ہیں, غلطیاں موجود ہیں. اگر کوئی شخص کہے نا کہ اللہ سے ڈرو, کہو اللہ تعالیٰ کچھ ضائع خیر دے, اب مجھے یاد دلایا. اور یہ حق بات ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگر اولیاء کے سردار کو, صحابہ کرام کو یہ کہہ سکتے ہیں اتق اللہ, اللہ تعالیٰ سے ڈرو, تو آج ہمیں بھی کہنا چاہیے. اور اپنے حکمران کی فرما برداری کرو. اور آگے فرمایا, جو تم میں سے زندہ رہے گا وہ امت میں بہت ہی زیادہ اختلاف دیکھے گا. جب یہ اختلاف موجود ہو امت میں, فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی, بس اس وقت اس اختلاف کی حالت میں میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا, اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. ابو علیہ بن نواجد, صرف ہاتھ سے مضبوطی سے تھامے رکھنا, صرف ہاتھوں سے نہیں بلکہ ان دونوں کیلے دانتوں سے. نواجد, آپ اگر کسی چیز کو ان دو دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لیں تو چیز تو نہیں چھوٹی, یہ جبڑا ٹوٹ سکتا ہے وہ چیز چھوٹے گی نہیں, اتنی مضبوط ہیں یہ دانت. اور یہ جو گوشت کے جو پٹھے ہیں چہرے کے اندر, جو اس منہ کو جو حرکت دیتے ہیں, یہ پورے جسم کے سب سے زیادہ طاقتور پٹھے ہیں. مضبوطی سے تھامے رکھنا, کیونکہ اختلاف بہت قوی ہے, بہت زیادہ ہے. حق اور باطل مکس ہو جائے گا, آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. تو میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا, اور صحابہ کرام کے راستے کو, خلفاء راشدین کے راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھنا, یہی نجات کا راستہ ہے. الجدال باللتی احسن, آٹھویں نمبر پر, یہ بھی دعوت تبلیغ کی بنیاد میں سے ایک اہم بنیاد ہے. اور اس کے دلیل یہی قرآن مجید کی آیت سورۃ النحل آیت نمبر 125, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن. اور اس کی عملی مثال, ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کی طرف گئے, حسین الخزاعی, یہ سیدنا عمران بن حسین کے والد تھے, مشہور صحابی عمران بن حسین, ان کے والد ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, حسین الخزاعی. تو نے کہا, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے والد ہیں, مجھے ڈر ہے کہ یہ جہنم کا ایندھن نہ بن جائے, تو میں یہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان کو کچھ دعوت دیں, حق کی دعوت دیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کا دل نرم کر دے اور یہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کہتے ہیں اے حسین تمہارے کتنی معبودات ہیں؟ حسین نے کہا سات ہیں، ایک آسمان پہ اور چھ زمین پہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سوال کیا، جب تمہیں بیماری لاحق ہوتی ہے کس کو پکارتے ہو؟ حسین نے کہا آسمان والے کو. اچھا جب تمہیں تمہارا مال ہلاک ہو جاتا ہے کس کو پکارتے ہو؟ حسین نے کہا آسمان والے کو. کہا جب کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے، جنگ کی حالت ہے یا کوئی اور خوفناک ایسے کوئی مسئلہ درپیش آ جاتا ہے، کسے پکارتے ہو؟ حسین نے کہا آسمان والے کو. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وقت آپ کا کام تو آسمان والا ہی آتا ہے، یہ زمین والے پھر کس کام کے ہیں؟ تو وہاں پر اس نے سوچا واقعی بات تو حق ہے، ہم دعا پکار قربانی رز و نیاز ان کے لیے کرتے ہیں جو زمین پہ بت موجود ہیں، اور ہمارے کام تو ہمیشہ آسمان والا رب ہی آتا ہے، تو ان کے ہم نے کیوں اپنا معبود بنایا ہوا ہے؟ تو وہیں پر اس نے کلمہ شہادت پڑھا. یہ جدال بالتی احسن. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جدال کا مطلب ہے کہ بس سامنے والے کو کسی نہ کسی طرح سے ہرانا ہے، اس کی جان نکال دینی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا سامنے والا جو ہے اس کی آپ بے عزتی کریں، ہرگز نہیں میرے بھائی. حکمت کے ساتھ اچھے الفاظوں میں، چار پانچ سوال ہیں، چار پانچ جواب ہیں اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. کیا ہماری دعوت اس طریقے سے ہے؟ ہم اس طریقے سے دعوت کرتے ہیں؟ یہ بنیاد ہے دعوت میں سے کہ جدال بالتی احسن کو سمجھیں، کسے کہتے ہیں، پھر اس پہ عمل بھی کیا جائے. یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے، مثالیں بہت زیادہ ہیں. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. بنياد نمبر 9 الأمر بالمعروف اور اس کی چوٹی پر الأمر بالتوحید، اچھائی کی طرف بلانا لوگوں کو، اور سب سے پہلے جو اچھائی ہے وہ ہے توحید. اور اس کی دلیل میں یہی آیت کریمہ قل هذه سبيل ادعو الى الله على بصيره، ادعو الى الله، اللہ تعالی کی طرف بلاتا ہوں، یہی توحید ہے. اور بغیر توحید کی دعوت جو ہے وہ دعوت ہی نہیں. اور صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو یہ فرمایا اے معاذ، یہ اچھی طرح جان لو جہاں پر تم جا رہے ہو وہاں پر یہود و نصارہ بھی ہیں، اور یہ یہود و نصارہ جو ہیں یہ اہل کتاب ہیں اور ان کے پاس علم بھی ہے، تو سب سے پہلے ان کو دعوت دو کلمہ توحید کی. دوسری روایت میں ہے الا ان یوحد اللہ، تو توحید کی دعوت سب سے پہلے ہے. اس زمانے میں بھی اور صحابہ کرام کے دور میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی اس کی اشد ضرورت ہے. لوگوں کو پتہ نہیں توحید کسے کہتے ہیں، عقیدہ کیا ہوتا ہے مسلمانوں کا، تو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی جائے. اور دسویں نمبر پر نہیں عن الشرک، شرک سے آگاہ کرنا، اور نہیں عن المنکر، ہر برائی سے روکنا، اور اس کی چوٹی پر نہیں عن الشرک، شرک سے لوگوں کو آگاہ کرنا اور شرک سے روکنا، کیونکہ اس کے بغیر دعوت ہی نہیں ہوتی. اور میں اس کی کچھ باتیں پچھلے خطبے میں بیان کر چکا ہوں. گیارہویں نمبر پر صبر کرنا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ العصر میں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو صبر کرنا ضروری ہے، یہ بھی بنیاد ہے، بغیر صبر کے آپ کوئی کام بھی نہیں کر سکتے، صرف دعوت کہیں نہیں، کوئی کام بھی بغیر صبر کے نہیں ہوتا. نہ آپ علم حاصل کر سکتے ہیں، نہ آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں، نہ دعوت اور تبلیغ کا کام کر سکتے ہیں، اور عام دنیاوی مسائل میں بھی آپ کو صبر کرنا ضروری ہے. تو صبر بہت اہم بنیاد ہے دعوت اور تبلیغ کی. اور کیونکہ اس راستے میں رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں، آپ نے مخالفین کو بلانا ہے حق کی طرف، ان کے پاس بھی ایک منہج ہے، ان کے پاس بھی ایک سوچ ہے، ان کے پاس بھی ایک طریقہ ہے اپنی زندگی گزارنے کا. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو کوئی بھی یہ سننے کے لیے تیار نہیں کہ میں غلطی پہ ہوں، تو پھر رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں. اگر پہلے ہی جھٹکے میں آپ بیٹھ جائیں تو پھر تو یہ کام نہیں ہو سکتا. تو صبر و تحمل ضروری ہے، اور سب سے زیادہ صبر اگر کسی نے کیا ہے تو وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. پوری دنیا کو چھوڑ دیا اور صبر کیا، برداشت کیا، اللہ تعالی کی توحید کی دعوت اور حق کی دعوت لوگوں کو دیتے رہے. نوح علیہ الصلاۃ والسلام 950 سال حق کی دعوت دیتے رہے. 950 سال صبر تو دیکھیں آپ، 950 سال. آج تو ہم 2-3 سال کام کر کے تھک جاتے ہیں، بھئی ہم سے نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ بھئی مخالفین بہت تنگ کرتے ہیں، طرح طرح کی رکاوٹیں سامنے آتی ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتا. اور ہم نے کبھی سوچا 950 سال اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے کیسے گزارے؟ مسلسل 950 سال دعوت صرف ایک تھی، توحید کی دعوت، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، کچھ نہیں، توحید کی دعوت تھی. اور لوگوں نے اس توحید کی دعوت کو بھی نہیں سمجھا، الا قلیلا منہم، بہت کم ہی لوگوں نے سمجھا. پوری قوم میں سے 80 کے قریب لوگوں نے سمجھا. 950 سال میں 80 لوگ ہدایت یافتہ ہوئے بس تقریبا، اور باقی کی قوم سارے کے سارے غرق ہو گئے. تو صبر کرنا بہت ضروری ہے. 12ویں بنیاد ہے اللہ تعالیٰ کی ذکر کثرت سے کرنا. جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِ، اور میرے ذکر سے تھکنا نہیں، آپ کی زبان پر، آپ کے دل میں میرا ذکر ہمیشہ ہمیشہ رہے. تو جب بھی آپ دعوت کی بات کریں تو اپنے ذہن میں یہ بات اچھی طرح بٹھا لیں کہ فرصت کے وقت میں آپ کی زبان اور دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے. اور سب سے بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، پھر سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، مختلف اذکار. آپ کو اذکار کی کتاب حسن مسلم چھوٹا سا کتاب چاہے، میری گزارش ہے کہ وہ سب کے پاس ہونا چاہیے، اس کو اپنی جیب میں رکھیں. اور صبح شام کے اذکار ہیں، نماز کے بعد کے اذکار ہیں، اور بہت پیارے پیارے ایسے ذکر ہیں کہ آپ اگر پڑھیں گے، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے، تو انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ یہ چھوٹے چھوٹے اذکار آپ کی زندگی کیسے تبدیل کرتے ہیں. اور آخر میں حسن اخلاق اور نرمی سے دعوت دینا، حسن اخلاق اور نرمی سے دعوت دینا. اس کی دلیل، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو یہ حکم دے کے بھیجا فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. سبحان اللہ، دنیا کے بدترین کافر کی طرف، جس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں تمہارا صرف رب ہی نہیں بلکہ سب سے بڑا رب ہوں، نعوذ باللہ، کیا تم دیکھتے نہیں میرے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، میں ہی تمہارا مالک ہوں، میں ہی تمہارا رب ہوں. یہ اس نے اعلان کیا، سب کے سامنے کھل کے اعلان کیا. اس بدترین کافر کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 پیارے نبی بھیجے، اپنی دونوں کیا حکم دیا؟ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. بس جب فرعون سے گفتگو کرو تو نرمی سے گفتگو کرنا، نرمی سے حق کی طرف بلانا، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت پالے، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے. چنانچہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے نرمی سے فرعون کو دعوت دی، اور اپنے اس کام میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سونپا ہے کامیاب ہوئے، بنی اسرائیل کو لے کے چلے گئے. آخر میں فرعون نے دیکھا کہ یہ جا رہے ہیں، اور اس سمندر میں جو کھل چکا تھا اور راستہ صاف ہو چکا تھا کود پڑا. جب اس نے دیکھا کہ پانی اب آ رہا ہے، غرق ہونے والا ہوں، تب کہا، تب دیکھیں نرمی کے اثر، دیکھیں یہاں پر گھمنڈ ٹوٹ گیا، کیونکہ نرمی سے جو بات ہوئی تھی پہلے، لعلہ یتذکر او یخشا، تو نصیحت ہو سکتا ہے پالے، یا اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں جاگے. اور یہاں پر ایک فائدہ ہے، قرآن مجید میں جہاں پر بھی دیکھیں، جہاں پر لعلہ کا لفظ ہے اور اس کے بعد فعل مضارع آ جائے، لعلہ یتذکر فعل مضارع ہے، یخشا فعل مضارع ہے، یعنی یہ ہو کے رہتا ہے. اب قرآن میں اٹھا کے دیکھیں، جہاں پر یہ لفظ لعلہ ہو اس کے بعد فعل مضارع ہو، یہ ہو کے رہتا ہے. تو فرعون نے جب دیکھا کہ پانی آ رہا ہے، میں غرق ہونے والا ہوں، اس وقت یہ کہا کہ اے اللہ، بنی اسرائیل کے رب پر میں ایمان لاتا ہوں. سبحان اللہ، اب تمہاری گھمنڈ کہاں گیا؟ تم تو سب سے بڑے رب تھے، اب کہاں گئی ربوبیت تمہاری؟ وہی نصیحت جو اس نے سنی تھی، تکبر نے اسے قبول نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں جاگ چکا تھا. اتنی بڑی آیتیں، 9 آیتیں دیکھیں، 9 معجزے دیکھے اپنی آنکھوں سے، لیکن تکبر اور گھمنڈ نے ایک بڑی دیوار تھی جس سے وہ حق سے دور رہا. لیکن جب موت کو دیکھا اور اس نصیحت کو یاد کیا تو گھمنڈ ٹوٹا. جو ہی گھمنڈ ٹوٹا اور تکبر ٹوٹا، کلمہ منہ سے نکلا، لیکن یہ وقت کلمہ کا نہیں تھا. کیونکہ یاد رکھے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، الا یہ کہ جب روح نکل رہی ہو اور حق کی طرف پہنچے تب توبہ کا دروازہ بند ہے، اور جب سورج مغرب سے نکلتا ہے تب بھی توبہ کا دروازہ بند ہے. تو آج ہمیں ضرورت ہے ہم توبہ کریں، اور توبہ یہ بہت بڑا انعام ہے اور احسان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اگر یہ توبہ نہ ہوتی تو پتہ نہیں لوگوں کی زندگی کیسے گزرتی. ہم سب خطا کار ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لیکن توبہ ایک ایسا راستہ ہے جو آپ کو پاک اور صاف کر دیتا ہے. عباد اللہ، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی، وعن الصحابة اجمعین، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن معهم بفضلك وكرمك ومنك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.